اور علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے، محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اسے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. خدا کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں 1400 سال کے فاصلے کے باوجود، ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود، سید و شہداء کی محبت سے نوازا، ان کی فرش ادا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، کہ ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اس دنیا کو خاص قوانین کے اوپر خلق فرمایا. جو شخص بھی دنیا کے بارے میں تھوڑا بہت بھی غور و فکر کرتا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ خاص قوانین ہیں جن کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. جتنی بھی میں اور آپ سائنس کے اندر جد و جہد دیکھتے ہیں، وہ ان قوانین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو فزکس کے اندر آپ جو فزیکل باڈیز کے اوپر قوانین ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیمسٹری کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کیمیکلز کے اوپر ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جس خدا نے سورج نکلنے کو، ڈوبنے کو، چاند نکلنے ڈوبنے کو اتنا باریکی سے بنایا ہے، اتنے شدید قانون میں بنایا ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر 2018 میں اگر دنیا باقی رہی تو 20,000 سے زیادہ تک جتنے سورج گرہن چاند گرہن آئیں گے سب کو بتا سکتے ہیں، کب آئیں گے، کتنے بجے آئیں گے، کتنے فیصد ہوں گے، یہ سب آپ بتا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون سے انحراف نہیں کر سکتی، یہ سب کے سب اس قانون کے تحت چلتے ہیں. تو سورج قانون کے تحت چلے گا، چاند قانون کے تحت چلے گا، پریسائز موومنٹ اس کی ہم سب کو معلوم ہو گئی. جس خدا نے یہ ساری کائنات قانون پہ بنائی ہے، انسانوں کے لیے قانون بنائیں یا نہیں بنائے اس نے؟ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ بھائی ایسڈ میں ایک تاثیر ہے، پوری کائنات میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے اس ایسڈ میں وہی تاثیر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایسڈ کو ہر کنٹری کے اندر دوبارہ ایکسپیریمنٹ سے گزارا جائے. آپ کے پاس جو دوائیاں بنتی ہیں وہ اسی لیے بنتی ہیں کہ بھائی ایک ملک کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے بنا دیتے ہیں. وہ سب کو معلوم ہے کہ دوائی کا اثر وہی ہوگا جو ایک انسان پہ وہ سب پہ ہوگا. کیا جس طرح مادی دنیا پہ قوانین ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ مثلاً کیا قانون؟ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ باڈی کے قوانین ہیں کہ اگر کسی کو مسل مضبوط کرنے تو یہ کر لے، کسی کو اپنی مثال کے طور پر بالوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو وہ یہ کرے. مجھے اور آپ کو باڈی اور مسل سے زیادہ اپنی سعادت اور شقاوت کی پرواہ ہونی چاہیے. سعادت کا قانون کیا ہے؟ یعنی مثلاً اس سے بھی تھوڑا سا اور کم کر لیں اگر، مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میں خوش زندگی گزاروں، قانون کیا ہے؟ خوشی کیسے ملتی ہے؟ ہمیں دنیا میں یہ زیادہ تر سکھا دیا جاتا ہے یا ہم سیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں دولت کیسے کمانی ہے، دنیا میں شہرت کیسے ملنی ہے، طاقت کیسے ملنی ہے، یہ ہمیں سکھا دیتا ہے. لیکن ایک کوشچن ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ ہمیں سکون کیسے ملنا ہے، اس کا کوئی قانون ہے ہمارے پاس؟ خوشی کیسے ملنی ہے؟ اور یہ قانون کب زیادہ اہم ہوتا ہے؟ اس وقت زیادہ اہم ہوتا ہے جب ہمارے پاس کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی. آج میرے پاس طاقت ہے تو میں زیادہ تر اپنی طاقت کے نشے میں مگن رہوں گا، مجھے زیادہ پتہ نہیں چلے گا. لیکن جس زمانے میں میرے پاس طاقت نہیں ہوگی تب کیا ہوگا؟ اب اس میں بھی یہ تو پھر کہے کوئی کہ بھائی یہ تو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کیسے خوش ہوں گے، آپ کب غمگین ہوں گے، آپ کو کب مثال کے طور پر سکون کا احساس ہوگا. ایک اور مشکل بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں مخلص لوگ مجھے ملتے رہیں، مکار نہ ملیں. اس کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی قانون نہیں ہے اس کا؟ تو ہمیں ذہن یہ کہتا ہے کہ جس خدا نے سورج چاند کو قانون پہ بنایا ہے ان کے لیے قانون بنائے، ہم انسانوں کے لیے قانون نہیں بنائے اس نے. چھوٹی چیزوں کے قانون بنائے کہ مثلا معدے میں ایسیڈیٹی ہو تو میں کون سا کیمیکل کھاؤں جس سے ایسیڈیٹی صحیح ہو جائے، یہ تو چھوٹی مشکل ہے. اب ایک انسان کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو یہ ایک چھوٹی مشکل ہے، اس کو حل کرنے کے لیے تو میڈیسن ہے قانون کے تحت. لیکن ایک انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے مکار انسان نہیں چاہیے، مجھے مخلص چاہیے، یہ بڑی مشکل نہیں ہے؟ زیادہ بڑی مشکل ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی جب خدا نے چھوٹی مشکل کو حل کرنے کے لیے قانون بنایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہماری لائف کا اہم ترین ایشو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون بنائے ہیں. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے، جب ہمیں قانون پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں. پتہ چل گیا تو اچھا ہے، نہیں پتہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یا ہے ہی نہیں یا ہم کہتے ہیں نہیں معلوم، رینڈم ہے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہم لوگوں کو بلڈ گروپس کا پتہ ہے کہ بھائی کون سا بلڈ گروپ کس کو میچ کرتا ہے، کس کو میچ نہیں کرتا. اب بہت آسان ہے، جس زمانے میں بلڈ گروپس نہیں پتہ تھے تو یہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے، یہ کسی بھائی کو بھائی کا خون لگاتے ہوں گے، وہ مر جاتا ہوگا. پھر کسی کو باپ کا خون لگا دیا، وہ مر گیا. کسی کو ماں کا خون لگا دیا، وہ مر گیا. پھر کہیں ایکسیڈنٹلی دو بھائیوں کا مثلا چل گیا تو یہ بیچارے کیا سوچتے ہوں گے، کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کہتے ہوں گے مثلاً کہ دن میں جو چل لگاتے ہیں وہ تو چل جاتا ہے، رات کو وہ خراب ہو جاتا ہے. مثلاً پھر کبھی وہ کہتے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کوئی دعا پڑھ لو تو چل جاتا ہے، وہ دعا نہیں پڑھو نا تو خراب ہو جاتا ہے. دس باتیں سوچتے ہوں گے، یہاں تک کہ پتہ چل گیا بھائی کچھ نہیں ہے، بلڈ گروپس کا ایشو ہے، بلڈ گروپس کو میچ کر لو پھر صحیح چل جائے گا. غیر کبھی چل جاتا ہے، بھائی کبھی چل جاتا ہے، سب چل جاتا ہے. جب تک قانون پتہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہتے ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہتے ہیں رینڈم ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں دوبارہ, میں چاہتا ہوں میرے بڑھاپے میں, میری کمزوری کے وقت میں میرے پاس مخلص لوگ ہوں, رینڈم ہے یا ایز پر لا ہے؟ یہ ایز پر لا نہ ہونا تو پھر یہی ہے کہ پھر سورج کو کیوں قانون پہ بنایا, باقی چیزوں کو کیوں قانون پہ بنایا, وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. یقیناً لا ہوگا. لا کیا ہے, قانون کیا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو ہم ایک اور بہت ہی ایک اعتبار سے انٹرسٹنگ فیلڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ کیا؟ انسان کے اعمال کی تاثیر کیا ہے, انسان کے کاموں کا اثر کیا ہے, کیا اس میں بھی قوانین ہیں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا اصلی ہم و غم باٹم لائن میں جا کر ایک گھر کی اونرشپ ہے, زیادہ تر کا. باقی فیو پرسنٹ ہیں, کوئی 3-4%, 5-7% کہ جو گھر سے آگے جا رہے ہیں. باقی تو سب بیچاروں کے ساتھ, میں برا تو نہیں کہہ رہا بیچارہ اگر کہہ رہا ہوں, بیچارہ کون ہوتا ہے؟ بیچارہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. چارہ کہتے ہیں حل کو, ویسے تو ایک چارہ ایک اور چارہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ انسانوں کا معاملہ ہے, اس میں وہ چارہ نہیں چلے گا. یہ چارے کا مطلب ہوتا ہے حل. بیچارہ یعنی جس کے پاس کوئی حل نہیں ہے, لاک میں پھنس گیا ہے. بیچارے کس میں پھنس گئے؟ بیچارے پھنس گئے اس میں کہ ایک گھر بنانا ہے. ایک مورٹگیج ہوگا, وما علینا الا البلاغ, 30 سال یہی چلے گا, معاملہ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اچھا زندگی کا ماحصل کیا ہوا؟ ایک گھر. چلو بھائی گھر بنانا کوئی بری بات ہے؟ نہیں, کوئی بری بات نہیں. اگر ہم سے پوچھا بھائی مومنوں کے گھر ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے. چھوٹے ہونے چاہیے بڑے ہونے چاہیے؟ بڑے ہونے چاہیے, بڑے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ بڑے گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ایک روایت نے بتایا, موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہم لوگ یہ روایت کی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے. اب اگر میں اس روایت پہ چلا گیا تو میں باقی چیزیں نکل جائیں گی, لہٰذا میں چھوڑ دیتا ہوں. روایت کی انڈرسٹینڈنگ میں کل اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا. ہم لوگ روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے, اپنی زبان میں سمجھتے ہیں, اس لیے بہت غلطی کر دیتے ہیں. بہرحال تو لب لباب کیا بنتا ہے ان کی زندگی کا؟ معمولاً یہ ہوتا ہے بھائی ایک گھر بنانا ہے. گھر بنانا برا ہے؟ نہیں برا نہیں ہے, اچھا ہے. لیکن دو باتیں, نمبر ایک, آیا خدا نے زندگی کا رزلٹ گھر بنانا رکھا ہے؟ رزلٹ کیا ہے زندگی کا؟ جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کیا تھا ابتدائی دنوں کے اندر, بہت خوبصورت ایک سوال اٹھایا ہے قرآن نے, ایانا مرساہا, یہ کشتی کہاں رکے گی؟ یہ کشتی جو چل رہی ہے زندگی کی, یہ صرف چند گھر بنانے کے لیے چل رہی ہے؟ یہ اس کا رزلٹ ہے؟ نامعقول رزلٹ ہے اگر یہ ہو. کیوں؟ میں دنیا میں آیا, والدین نے میری خبر گیری کی, دیکھ بھال کی, نہیں معلوم میری خاطر ہزاروں جانور مر گئے. کیوں؟ سب کو میں کھا گیا, سب کو میں کھا گیا. نہیں معلوم کتنے درخت میری خاطر کاٹ دیے گئے. کیوں؟ کچھ کو میں کھا گیا, کچھ کو میں نے اوڑھ لیا, کچھ کو میں نے بچھا لیا, پتہ نہیں کیا کر دیا میں. نہیں معلوم کتنے لوگ مجھے ہدایت دینے کے لیے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب میں نے زندگی کا آؤٹ پٹ دیا, وہ کیا دیا؟ ایک گھر بنا لیا. بھائی یہ کون سا آؤٹ پٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ گھر بناؤ ضرور بناؤ, نہیں بناؤ گے تو میرا بزنس کیسے چلے گا؟ دوسرے لوگوں کا بزنس کیسے چلے گا؟ کام چلے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کس کام کے لیے؟ چلو گھر بنانا ہے تو پھر ایک اور کام کرو, دنیا میں بھی گھر بناؤ, کم سے کم آخرت میں بھی تو ایک گھر بناؤ. دنیا میں گھر چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے. کبھی اپنے آپ سے پوچھا آخرت میں گھر کیسے بنتا ہے؟ اس پہ بھی تو محنت کرو. پھر وہ بھی بناؤ پھر. جب اگر دنیا میں 60 سال کے لیے گھر چاہیے, وہ 60 سال کہاں, باقی تو جب تک گھر بنتا ہے وہ مورٹگیج پے کرنے کے بعد تو میرا خیال میں اس نے تو خود رہنا نہیں ہوتا, کچھ اور نہیں رہنا ہوتا. اس مدت کے لیے گھر چاہیے, وہ جو آخرت کی ابدی زندگی, اس کے لیے گھر نہیں چاہیے. اس کے لیے کیوں اتنی محنت نہیں کی؟ اس کے لیے بھی جاؤ محنت کرو. تو مثال کے طور پر روایتیں لکھیں گے, تمہیں روایتوں نے فرمایا کہ تمہیں اگر آخرت میں گھر بنانا تو کیا کرو. مثلا لکھا ہے تمہیں آخرت میں گھر چاہیے تو تم دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ جس میں لوگ عبادتیں کریں. تمہیں آخرت میں گھر چاہیے تو تم یتیموں کی دیکھ بھال کرو تاکہ تمہیں خدا آخرت میں گھر نصیب کرے. خدا نے اصول بتایا. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر سوچنا چاہیے ہمارے اعمال کا اثر کیا ہے. اب بات ہوئی تھی گھر کے اوپر, لیکن میں واپس آتا ہوں اسی کے اوپر. یہ سکون کیسے ملتا ہے, یہ مخلص لوگ کیسے ملتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑی ایک کمی ہے, ایک ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو کافی دیر سے سمجھ میں آتا ہے, جو کافی نامعقول لوگ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے, ہمیں نہ صرف وہ لوگ چاہیے جنہیں ہم چاہتے ہوں, ہمیں اس سے زیادہ وہ لوگ چاہیے جو ہمیں چاہتے ہوں. بڑی عجیب کوشچن ہے یہ. ایک دفعہ ہمیں کچھ ایسے لوگ چاہیے جنہیں ہم چاہتے ہوں. اگر زندگی میں انسان کے ایسا کوئی نہ ہونا, زندگی بیکار ہو جاتی ہے, لوگ اسی سے خودکشی کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو زندگی میں کوئی ایسا نہیں مل رہا جس کو وہ چاہتے ہوں. اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مشکل یہ ہے کہ میں تو کسی کو چاہ لوں گا, کوئی مجھے بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. اور کس وقت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, جب میرے طرف سے کچھ دینے کی طاقت بھی نہیں ہے, کمزوری میں. اب مثال کے طور پر ذرا سا ایک بات سوچیے گا, ایک آدمی ہے فزیکلی کمزور ہے, فزیکلی مینٹلی کمزور ہو چکا ہے. اب اس کے سامنے ایک ایکویشن ہے, پوری کائنات میں کوئی مجھے سنسیئرلی چاہتا ہے کیا؟ اگر کہیں اس کا جواب یہ ہو کہ نہیں چاہتا, تو زندگی کیسی ہے؟ زندگی جہنم ہے پھر. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرے اطراف میں جتنے لوگ ہیں میں سے کوئی مجھے نہیں چاہتا, نعوذ باللہ تعالی. زندگی جہنم ہے پھر. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ کمزور بھی ہے, اور اس کو کمزوری میں دوسرے لوگوں سے مدد بھی لینی ہے, اور اس کو پتا ہے میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. بہت بڑی مصیبت ہے یہ. اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پہ انسان کے اعمال کے اندر اس کا حل ہوگا, اور جو حل مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد علی محمد عجل فرج.
اگر ایک جملے میں عرض کروں اور موضوع کے نزدیک بھی لے آؤں, اس کا حل وہ ہے جو ہم نے کہا کہ اہل بیت کی میراث ہے. اہل بیت کی میراث کیا تھی؟ اعلی انسانی اقدار, اعلی انسانی صفات, یہ اس کا حل ہے. جب انسان ان اعلی انسانی صفات پر عمل کرتا ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں, اس مشکل کو حل ہوتا ہوا دیکھتا ہے. اگر یہ نہ کرے تو اب قرآن کریم ہمیں ایک اور بات بتاتا ہے, کہتا ہے اگر تم نے یہ نہیں کیا نا تو پھر تمہارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے, ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے پاس, ایک اور ایشو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قوم متحد کیوں نہیں ہے. سب کہتے ہیں, جہاں پاکستان سے باہر جائیں گے لوگ کہیں گے مولانا پاکستان میں لوگ متحد کیوں نہیں ہوں. تو میں بعض اوقات جب میں چڑھ جاتا ہوں تو پھر میں خاموش کرنے کے لیے دو چار کھڑے جواب دے دیتا ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ تو جاہل اور غریب ہیں, تم لوگ جو دولت مند ہو پڑھے لکھے ہو تم متحد ہو کے دکھاؤ ذرا. بھائی وہ تو 3 کروڑ ہیں, تم تو یہاں 30,000 بھی نہیں ہو, اور ایک دوسرے سے اتنے دلوں کے دور دور بیٹھے ہوئے ہو, تم خود تو متحد ہو کے دکھاؤ ذرا. اور تم تو پڑھے لکھے بھی ہو, وہ لوگ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا لٹریسی ریٹ بلو 30% 40% ہے. تو تم متحد نہیں ہو سکے اتنے سے چھوٹے سے گروپ, وہ بھی ملک سے دور بیٹھے ہو, خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائزیشن کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا ہی پڑے گا, اور کہاں جاؤ گے پھر؟ پھر متحد نہیں ہو پاتے, ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے ہیں, بے بناتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یعنی ہوتا ہوگا کہیں اور ہوتا ہوگا. مت ڈریں, ڈرنا کیسا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ بھی ہے. بعض لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مولانا اگر قوم کے فائنینس کا مسئلہ حل ہو جائے نا اکانومی کا پرابلم حل ہو جائے تو بس پھر قوم متحد ہو جائے گی. خدا ابن مطال فرماتا ہے کہ سوچ سوچ کے مر جاؤ اس لائن کے اوپر نہیں ہوگی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی آپ زمین اور آسمان کے خزانے بھی ان کے اوپر نثار کر دیتے نا تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے, نہیں جڑتے. اب مثلا میں کیا سوچ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں اگر میں اپنی طاقت کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کمائی کر لوں نا اور میرے پاس ذرا پیسہ ڈھنگ کا ہو, بینک بیلنس ہو, یہ ہو وہ ہو, تو مرتے دموں تک مجھے مخلص لوگ رہیں گے ساتھ. مخلص نہیں رہیں گے, لالچی رہیں گے, لالچی رہیں گے. انہیں میں سے کوئی ایک شاید لڑکا بھی دے پھر پیسے کی خاطر تو سب کر دیتا. مخلص نہیں ہوں گے, لالچی ہوں گے. میری صحت کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں, میرے جانے کے لیے انتظار کر رہا ہوں بھائی کب جائے گا. اس کا حل پیسے میں نہیں ہے, اس کا حل طاقت میں بھی نہیں ہے. اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل اہل بیت کی زندگی کے اندر ہے. وہ کیسے؟ دیکھ لو کربلا کو. امام مظلومیت میں 1400 سال پہلے گئے ہیں اور دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں یا حسین کی آواز نہیں ہے اس وقت؟ کون سا خطہ ہے؟ اب اس سے سیکھتے ہوئے ہمیں قانون ڈرائیو کرتے ہیں, قانون حاصل کرتے ہیں کہ بھئی اس قانون پہ عمل کریں نا, ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے, ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, تو ہماری یہ ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. کون کون سی مشکلات؟ خوشی کیسے آتی ہے, سکون کیسے آتا ہے, مخلص لوگ کیسے ملتے ہیں. اب اس قانون کو میں آپ کو چند منٹس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سادہ سی بات ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. اللہ کے دین میں ایک بہت بڑی خوبی ہے, کبھی میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی, آپ نے کبھی سنی ہو بتائیے گا, میں نے کبھی نہیں پڑھی نہ کبھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کچھ درس دیا ہو, کوئی بات سنائی ہو, کوئی آدمی اٹھ کے کہے کہ اے نبی آپ کی باتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں. یہ نہیں ہوتا تھا. جو باتیں کرتے تھے فرماتے تھے نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر اخولہم. فرمایا ہم انبیاء لوگوں کی سطح ذہنی کے حساب سے بات کرتے ہیں, لوگوں کی سمجھ میں بات آئے. کیوں؟ ہدف تقریر نہیں ہے, ہدف لوگوں کی ہدایت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بولنے والے ہیں نا, ان کا ہدف تقریر ہے, ہدایت نہیں ہے, وہ تقریریں کر رہے ہیں. انبیاء تقریریں نہیں کرتے تھے, ہدایت دیتے تھے. ہدایت دیتے تھے انسانوں کو, ہدایت دیتے تھے. اتنی سادہ طریقے سے بات کرتے تھے کہ کتنا ہی معذرت کے ساتھ کوڑ مغز کیوں نہ ہو, اس کے دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا, دین آ جائے گا, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, قانون کیا ہے. قانون بہت سادہ ایک قانون ہے. وہ کیا ہے؟ میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ بعد میں کہیں گے کہ بھائی یہ سادہ سی بات ہمیں پہلے سے پتا تھی. ہاں یقیناً پہلے سے پتا ہوگا. سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ جو دوسروں کو دے رہے ہیں یہی آپ کو پلٹ کے زیادہ ہو کے پوری زندگی میں ملتا رہے گا. جو آپ دوسروں کو دیں گے یہی پلٹ کے بڑھ بڑھ کے ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. تھوڑا سا تشریح عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرض. جب فرض فرمائیں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کو خوشیاں دے رہا ہوں, اچھی مثال پہلے دینی چاہیے نا, میں اپنی زندگی میں دوسروں کو خوشیاں دے رہا ہوں. اچھا کب خوشی دیتا ہوں؟ جب مجھے کوئی پیسے دے تو میں اس کو خوشی دے دیتا ہوں. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بے لوس خوشیاں دیتا ہوں. اگر میں دوسروں کو بے لوس, بغیر کسی گند کے, بغیر کسی ظاہری عوض کے لوگوں کو خوشیاں دے رہا ہوں, یہ خوشیاں ختم نہیں ہوں گی. خدا ان خوشیوں کو بڑھا بڑھا کے واپس مجھ تک بھیجتا رہے گا. وہ جو ایک زمانے میں قانون تھا نا ہمارے, ہمیں یہاں قدیم زمانے میں جب کوئی زبان سکھا رہے ہوتے تھے مثلا اردو یا انگریزی, تو اوپر ایک جملہ لکھ دیتے تھے, کہتے تھے نیچے اس کو بار بار لکھو. تو ہم لوگوں نے اس زمانے کا سیکھا ہوا, تو اس میں مثلا اردو میں اوپر لائن میں لکھ دیتے تھے جیسی کرنی वैसी भरनी, जो बोगे वो काटोगे। तो हम लोग उस जमाने में तो क्या ही समझ में आता था, बहुत अरसे के बाद समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या मतलब? खुशियां दोगे खुशियां मिलेंगी, खुलूस दोगे मुखलिस लोग मिलेंगे, मक्कारी दोगे दगाबाज मिलेंगे, ये होगा। गम दोगे गम मिलेगा, इस हाथ से दो उस हाथ से लो, मामला खत्म। जिंदगी यही है। आपको और मुझे अपना फ्यूचर देखना है ना, ये देखो कि हम लोगों को दे क्या रहे हैं। जो हम दे रहे हैं यही हमारा फ्यूचर है। अब देखो कि अब तक हमने दूसरों को क्या दिया है। अगर हमने अच्छा दिया है हमारा फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि हमने अच्छा दिया। अगर हमने नाउज़ बिल्लाह ताला कुछ गड़बड़ कर दी है, तो मुतमइन रहो कि जो कुछ किया है ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? ये अब भी आएगा, बरज़ख में भी आएगा, महशर में भी आएगा, सब वापस आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा भी वापस आएगा, बुरा भी वापस आएगा। तो आपको अपना फ्यूचर चेक करना है, ये चेक कर लो जो इंसानों को मैं इस वक्त दूसरों को दे रहा हूं क्या दे रहा हूं, और जो दे रहे हो उसके अंदर सब कुछ शामिल है। सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, सबसे अहम क्या है, अंदर जो जज्बा दे रहे हो वो क्या है, जज्बात क्या दे रहे हो। मसलन जैसे मैं किसी तक मिलता हूं, किसी से पहुंचूं, तो सबसे पहले नाउज़ बिल्लाह, खुदा ना करे अगर ये सोचूं इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे बुढ़ापे में सारे लालची तुम्हें मिलने वाले हैं। क्यों? ये तुमने लालच दिखाई है ना, ये खत्म नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन है, ये शुरू हुआ है और ये सब तुम्हें पास वापस आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी में एक काम करूं, और अगर आपने और मैंने ये कर लिया ना, तो ये समझ लो हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुश्किलात हल हो गई, आधी से ज्यादा मुश्किलात हल हो गई। क्यों आधी से ज्यादा? बाकी आधी कैसे हल होंगी, बाकी नजरिए से भी हल होंगी, लेकिन ये करने तो बहुत अहम। क्या करें? सादा सी एक बात है, हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी में ये सोचो कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूं। बस ये सोचो कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूं। अगर ये सोच लिया, ये समझना आपने गनी हमीद के खजानों को अपने लिए खोल लिया है। क्यों? खुदा उसको भर भर के देता है जो दूसरों को देना जानता है, और जो दूसरों को नहीं देता खुदा उसे माजर के साथ अजाब में देता है, रहमत में नहीं देता, देता उसे भी है। ये दुनिया के इतने बड़े बड़े कंजूस जो बिलियनर बने हुए, कैसे बने हुए? इनको रिस्क में बरकत में नहीं देता, इन्हें अजाब में देता है। आज दोपहर ही मैं उसके लिए अर्ज कर रहा था कि कानून क्या है खुदा तआला का देने का। तो कभी किसी कौम से जब चिढ़ जाता है, खुदा तो नहीं चिढ़ता है, तो हम लोग कह रहे हैं जब खुदा किसी कौम पर गजब करने लगता है, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शय, कुरान करीम सूरह अनाम में फरमाता है हम उस पर हर नेमत के दरवाजे खोल देते हैं, दो मरो। मोमिन को जब खुदा देता है ना, दर रहमत से देता है, और जब काफिर और मुनाफिक को देता है दर अजाब से देता है, कहते तुम अपने इस अजाब को उठाओ। उसके बाद क्या फरमाया, फताहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शय, जब ये लोग मस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, अखज़नाहुम बगततन, फिर हम अचानक इन पे गिरफ्त करते हैं, फ़ाइज़ाहुम मुबलिसून, तो ये सब धोखे में फंस जाते हैं, फ़क़ुत अदाबिरुल क़ौम अल्लज़ीन ज़लमू, फिर जो कौम जुल्म करती है उसकी जड़ों तक को उखेड़ दिया जाता है। ये कानून है खुदा का। तो अगर मेरे और आपके पास कोई दुनिया की नेमत आ रही है ना, तो यकीन माने सबसे पहले तो ये चेक करेंगे दरे रहमत से आई है या दरे अजाब से आई है। अगर अब कानून भी अर्ज करता चलूं, यहां पे खत्म ना करूं ना, अगर हमारे दिल में अल्लाह की नेमत आने पर खौफ और खशियत खुदा बढ़ रहा है, खौफ और खशियत बढ़ रहा है, दुनिया की नेमत भी आ रही है और खौफ और खशियत बढ़ रहा है, دنیا کی نعمت آ رہی ہے اور جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے تھے وہ بڑھ رہا ہے، یہ در در رحمت ہے. لیکن اگر دنیا کی نعمت آ رہی ہے اور جو میں پہلے دوسروں کے لیے کر رہا تھا اس میں وہ بھی نہیں کر رہا، یا پہلے تو میں خود خدا کا کچھ خوف و خشیت اپنے دل کے اندر رکھتا تھا، اب اس میں بھی کمی دیکھ رہا ہوں، تو پھر مطمئن رہنا یہ در عذاب سے آ رہا ہے. یہ رزق نہیں ہے، یہ رزق نہیں ہے، یہ وہ دھوکا ہے جو خدا نے فرمایا تھا اذا ہم مبلسون، وہ بدبخت دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. تو زندگی کا قانون کیا بنا؟ زندگی کا قانون یہ بنا کہ جو دوسروں کو دے رہے ہوں یہی ملے گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھائی دو، اچھائی دو. اب ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو، نہیں ہوگا یہاں پر، مثلا کوئی مجھ سے کہے مولانا میری زندگی ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہی ہے، میں کہاں کسی کو دوں گا. اکثر بیچارے ایسے ہی ہیں ویسے، ہاں. تو ان کو میں کہوں گا کہ دینے کے لیے خدا نے بہت امکانات رکھے ہیں، معاملہ صرف پیسے کا نہیں ہے. مثلا کیا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت اچھا واقعہ ہے، اس سے بھی نظر آتا ہے کہ دینے کا مطلب کیا ہے. سب سے اہم کیا دینا ہے؟ دل کے جذبات. سب سے اہم جو دینا ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے. کبھی انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے اس کو بے عزت کر دیتا ہے، اس پیسے کا فائدہ ہوا کوئی نہیں. کبھی پیسہ دیتا ہے اپنی شو بازی کے لیے دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ تمہارے صدقے ایسے ہی ہیں جیسے تم نے پتھر کے اوپر کوئی مٹی رکھی ہے اور پانی بہ گیا، وہ مٹی بچے گی اس کے اوپر؟ ختم. کہ یہ صدقے تمہارے کوئی فائدے میں ہیں، جو تم احسان جمانے کے لیے دیتے ہو، جو تم دکھاوے کے لیے دیتے ہو، یہ تمہارے پتھروں کے اوپر خاک پڑی ہے، ایک ہوا چلے گی، ایک پانی بہے گا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو اہم کیا ہے؟ اہم یہ کہ جذبات دو. اب ایک واقعہ دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں، ان کا ایک ہاسپٹل ہے جس میں وہ غریبوں کا علاج کرتے ہیں بہت کم فیس کے اوپر، بہت کم. شروع تو 5 روپے سے کیا تھا شاید، پھر زیادہ سے زیادہ 20 تک کی مجھے خبر ہے، اتنے پہ چل رہا ہے. تو 20 روپے میں دوائی بھی جاتی ہے، بڑی بات ہے بھائی. اور روزانہ 400, 500, 1000 اتنے پیشنٹ آتے ہیں وہاں. تو جناب علی وہ بتانے لگے، کہنے کہ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے شروع کیسے کیا؟ کہا میں نے اپنی والدہ کی وجہ سے شروع کیا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو کہنے کہ اپنی والدہ کی وجہ سے شروع کیا. تو میں نے کہا ان کی وجہ سے کیسے؟ کہنے کہ وہ بیمار ہو گئی تھیں، جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھیں باہر نکل کے ہمیشہ یہ کہتی تھیں اس نے سنا ہی نہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو میں کہنا چاہتی تھی وہ سنا ہی نہیں اس نے. تو کہتے تھے کہ میں اپنے ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ علاج کیسا بھی کرو، صرف ایک کام کرو، جتنی دیر وہ سنا رہا ہے نا اس کی سن لو بس، کیونکہ آدھا علاج سننے سے ہوتا ہے، باقی آدھا تمہاری دوائی چل گئی تو چل گئی، وہ پھر علاج باقی ہو جائے گا، لیکن سنو. پھر اس کے بعد انہوں نے سنایا، کہنے کہ میری والدہ عجیب تھیں، کہنے کہ ایک دفعہ ہم لوگ ہاسپٹل میں جا رہے تھے، ان کو کوئی تکلیف تھی ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے، گرمی بہت سخت تھی، لاہور میں جو گرمی میں رہے ان کو پتہ ہے وہاں پہ کیا حبس ہوتا ہے. تو گرمی بہت سخت تھی، دوپہر کا وقت تھا، گاڑی میں جا رہے تھے، لیکن گاڑی میں بہرحال اے سی تھا تو گاڑی آرام دہ تھی. کہنے کہ میری والدہ مسلسل کچھ ورد کر رہی تھی، تو ایک موقع کے اوپر کہنے کہ میں سمجھا کہ شاید تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اس لیے کچھ دعائیں کر رہی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دعا کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کس کو دعا کر رہی ہیں؟ تو اتنی عجیب بات بتائی، ہم لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے جسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا سخت گرمی ہو رہی ہے، ہم لوگ گاڑی میں مزے میں جا رہے ہیں، یہ روڈ کے اوپر دیکھو، بس اسٹاپ کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب بس آئے گی، بس بھری بھی آئے گی خالی آئے گی، لٹکتے ہوئے جائیں گے، گرمی کھائیں گے، تھک جائیں گے بیچارے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ خدا انہیں آرام سے اپنی منزل پہ پہنچا دے. اسے کہتے ہیں دینا، یہ ہے دینا. دینا کب اچھا ہوتا ہے؟ جب آپ لینے والے کے درد کو اپنے سینے میں احساس کر رہے ہو. جب تک آپ نے لینے والے کے درد کو احساس نہیں کیا نا اپنے سینے میں، یہ آپ نے پاکٹ سے پاکٹ میں ڈالا ہے، وجود سے کچھ نہیں دیا آپ نے، پہلے احساس تو کرو کہ اس پہ گزر کیا رہی ہے، اس کی مصیبت کو سمجھو. مصیبت کو سمجھنے کے بعد جب تم دو گے، اس درد کے بعد، فیلنگ کے بعد، اب اس کی قدر ہے. جو آدمی کسی کے درد کو سمجھ کے دے گا وہ شعبازی نہیں کرے گا، وہ احسان نہیں جمائے گا، وہ ہمدردی میں دے گا. قرآن کریم فرماتا ہے تم وہ دو جو ہم نے تمہیں دیا، وہ قلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے جب وہ دیتے ہیں. ایک آدمی شعبازی میں دیتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ لینے والا کس مصیبت میں. آپ اور میں جب اس طرح لوگوں کو احساس کے ساتھ دینا شروع کریں گے، پھر چاہے دعا دیں، چاہے پیسہ دیں، چاہے ہمدردی کے دو لفظ دیں، اس کی خدا کے نزدیک قدر ہے، یہ خدا واپس لائے گا. شعبازی میں دیا وہ ضائع ہوگا، وہ تو ریاکاری ہے، وہ تو اصلا شاید گناہ بھی ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ان کی میراث کیا ہے؟ ان کی میراث یہ ہمدردی ہے. مشکل میں انسانوں کو دیکھتے تھے، پہلی چیز جو چاہتے تھے وہ یہ کہ ان کی مشکل حل ہو جائے، اپنی ہمدردی کو اس پائے کے اوپر رکھتے تھے. ہم لوگوں کو کیوں یہ میراث نصیب نہیں ہو رہی؟ بعض اوقات میں سوچتا ہوں، اور کل انشاءاللہ کل پرسوں اس کے اوپر مزید عرض کروں گا، جس کو ہم لوگ خدمت خلق کہتے ہیں، یہ کائنات میں دنیا میں لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کس کی میراث ہے یہ خدمت خلق؟ اگر واقعا جا کر دیکھیں، مثلا مولا امیر المومنین کی میراث ہے خدمت خلق. ہم ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ لوگوں نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا تھا نا، آپ وہاں دیکھنے آئے تھے. یہاں جب آپ آئے تھے مجلس میں تو وہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے کیا؟ نہیں نا. ہم زندگی میں بھی یہی کر رہے ہیں، خدا نے کسی کام سے بھیجا ہے، کسی اور نے ایک شو لگا لیا، ہم نے وہی دیکھنا شروع کر دیا. یہ بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے تھے. لیک آف کنسنٹریشن. ہمیں اپنی زندگی کے اہداف پر کنسنٹریٹ کرنے کی اسکل نہیں مل رہی، ہم اسے مس کر رہے ہیں. اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب پوری دنیا کسی چیز کے پیچھے پڑتی ہے، جیسے ابھی ہوا وہاں پہ کچھ ہوا، آپ سب نے، آپ میں سے کافی لوگوں نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا. البتہ نیچرل ہے، آپ کہیں گے مولانا ہم نے صرف یہ دیکھا وہاں سے کوئی میزائل نہ آ جائے کہیں مثلا. نہیں نہیں آئے گا میزائل، آپ یہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ کنسنٹریٹ کرنا سیکھیں. میں بھی ہوتا ہے میں بھی شاید یہی کرتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کنسنٹریٹ کرنا سیکھیں، اپنی لائف میں کنسنٹریٹ کر. اور یہ جو پرابلم بن رہی ہے، خاص کر کیوں بن رہی ہے؟ یہ خاص کر پرابلم اس لیے بن رہی ہے کہ ہم لوگوں نے میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کیا، اور میڈیا کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ اس میں کنسنٹریٹ کرنے کی سکل انسان کی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو بچے ہیں بیچارے، اب صحیح بیچارے، یہ وہ اگلی نسل آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی کچھ اچھے لوگوں نے ہمیں تربیت دی تھی تو ہم یہ پہنچے، بدبخت وہ ہیں جن کو ہم تربیت دیں گے. بیچارے وہ ہیں جن کو ہم تربیت دیں گے. یہ نسل یہاں پہنچی ہے، وہ اگلی والی کہاں پہنچنے والی؟ اللہ حفاظت کرے گا اس کی. وہ تو ابھی بہت بڑی مشکل ہم سب کے سامنے بنی ہوئی ہے کہ بھائی کنسنٹریٹ کیسے کریں. اچھا حل کہاں پر ہے؟ مشکل تو صرف نہیں بتائیں، حل بھی بتائیں نا. حل کیا ہے؟ نماز ڈھنگ سے پڑھو، نماز ڈھنگ سے پڑھو. اگر میں اور آپ دن میں پانچ وقت اللہ کے نام پہ کنسنٹریٹ کرنا سیکھ لیں، فوکس کرنا سیکھ لیں، ایسا ہمارا برین کچھ اور ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی عارف اللہ والے کے برین کو چیک کرے اس کے مقابلے میں جو نفسانی خواہشات کا شکار ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کا برین کچھ اور ہوگا. یہ جو کنسنٹریشن ہے، ایک ایک دن کی کنسنٹریشن، مثال کے طور پر آپ نے ایک دن اچھی نماز پڑھی، اس کا بھی آپ کے دماغ پہ اثر ہے. آپ کو اپنی سکلز بڑھانی ہے نا. پتہ نہیں کتنی ایکسرسائزز بولتے رہتے ہیں سکلز کی ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نماز کو اس کی ساری لاجکس کے ساتھ اسٹڈی کریں، پھر وہ نماز آپ صحیح کرتے چلے جائیں، دیکھیے آپ کی کون کون سی سکلز امپروو ہوں گی، کون کون سی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو گفتگو کو اختتام پہ لے جانے کی خاطر واپس آتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
دیکھیے ابھی کنسنٹریشن کی ایک ایکسرسائز، آپ نے ابھی درود بھیجا، اللہ نبی اور ان کی اولاد طاہرہ کو دماغ میں سوچا تھا یا بغیر سوچے بھیجا تھا؟ میرا خیال ہے 80-90% نے نہیں سوچا ہوگا. کیوں نہیں سوچا؟ ہمیں درود میں لفظ بھیجنا تھا یا اپنے جذبے بھیجنے تھے؟ لفظ تو نہیں تھا، جذبے تھے. تو ایک ایکسرسائز یہی ڈیولپ کر لیں، آپ جب بھی مجلس کے اندر درود بھیجنے لگیں، پریکٹس کی خاطر عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا نظروں کو جھکا لیں تاکہ آپ کا ویژن لمیٹڈ ہو جائے، اپنی عادت بنا لیں. سجدے میں کیوں انسان زیادہ اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، فوکس کر سکتا ہے اپنے آپ. تو آپ جب درود بھیجنے لگیں، تھوڑا سا نظروں کو جھکا کر اپنے ویژن کو لمیٹڈ کر لیں، فوکس کر لیں کسی جگہ پر، اور تین پوائنٹس کو سوچیں، اللہ، نبی اور اولاد نبی. جتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، میرے اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. بس آج کا، آج کی اس مجلس کے رزلٹ کے طور پہ کیا لوں، وہ یہ کہ اہل بیت نے ہمیں کچھ چیز میراث میں دی ہے. میراث میں کیا دی ہے؟ انسانوں سے ہمدردی کرنا دیا، یہ انہوں نے ہمیں میراث میں دیا. وہ چاہتے ہیں ہم ایسے بنے، انسانوں کے لیے ہمدرد بنے. اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ عرض ہوا ایک اور قانون، جو تم دوسروں کو بے لوس دو گے وہی تمہیں واپس ملے گا، جو دو گے وہ واپس ملے گا. خوشی دو، ہمدردی دو، خلوص دو، وفاداری دے دو، خدا اسے تمہیں دیتا رہے گا، تمہاری زندگی بڑھتی رہے گی. اور ایک اور بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، ایک ہماری باڈی ہے، یہ گروتھ دکھاتی ہے. مثلا 20-22 سال کی عمر تک گروتھ پہ چلتی ہے، پھر تھوڑا اسٹیبلائز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کی زندگی کو پلٹا بھی دیتے ہیں. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ 40 کے بعد وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا معکوس سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری باڈی ہے، ہماری روح ہر سیکنڈ میں یا بڑھے گی یا گرے گی. باڈی کا ایک پیٹرن ہے، یوں بڑھتا ہے، رکتا ہے، نیچے جاتا ہے، یہ باڈی کا پیٹرن ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. روح کیسی ہے؟ روح ایک رات میں 10 سال بڑی ہو سکتی ہے، ایک منٹ میں 20 سال چھوٹی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. روح کا پیٹرن نہیں ہے، قانون ہے، پیٹرن نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی روح کو بڑھانا چاہے، نیک کام کرتا رہے، بڑھتی رہے گی. کتنی بڑی روح بنا سکتا ہے؟ اگر ہم انسانوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر حضرت سلمان فارسی کی روح بھی بنا سکتا ہے، اتنی بڑی روح بھی بنا سکتا ہے. اور بھی بہت کچھ ہے، میں بھی عرض کروں گا، پھر اس کی تشریح کرنی پڑ جائے گی. تو بہت بڑے روح بنا جا سکتی ہے. خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان شکر تم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں تمہارے وجود میں اضافہ کر دوں گا. یہاں پہ نہیں لکھا ہے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پہ نہیں لکھا. وہاں پہ لکھا ہے میں تمہارے اندر اضافہ کر دوں گا، وجود بڑھا دے گا. اگر وجود بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی برکتیں دوسرے انسانوں کو آسانی سے مل جاتی ہیں. بڑے وجود کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکتیں دوسرے انسانوں کو آسانی سے ملتی ہیں. اب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مثلا مولا امیر المومنین کا وجود کتنا بڑا، عظیم الشان وجود ہے. کیوں؟ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. وہ جو شہریار شاعر نے کہا، علی اے ہمائے رحمت تجھے آئے تھی خدا را، کہ بما سوا فکن دی ہمیں سائے خدا را. امیر المومنین کو خطاب کیا کہ آپ کیسی اللہ کی رحمت ہیں، آپ کیسی رحمت ہیں خدا کی کہ تمام مخلوقات کے اوپر آپ نے اپنی رحمت کا سایہ ڈالا ہوا، ان کی رحمت کا سایہ. یہ جو شعر ہے شہریار کا یہ بہت عجیب شعر ہے, اور اس شعر کے پیچھے ایک کہانی ہے, اس غزل کہیے آپ اس کو, جو قصیدہ کہیے, جو کچھ بھی, اس کے پیچھے کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید اپنے خواب میں دیکھتے ہیں, جلدی جلدی سناتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک محفل ہے, اس میں امیر المومنین خود تشریف فرمائیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, واقعہ اوتھینٹک ہے, بے استناد نہیں ہے, مستند واقعہ. وہ خواب میں دیکھتے ہیں امیر المومنین تشریف فرمائیں, اور دیکھا کہ شاعر بلائے جا رہے ہیں, تو مثلا انہوں نے دیکھا کہ عرب شاعر آ رہے ہیں, اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمارے قصیدہ کو شاعروں کو بلاؤ, تو کہا کہ عرب شاعر آ رہے تھے. اور مثلا ایسے میں کہہ رہا ہوں, دقیق کیا تھی ترتیب مجھے یاد نہیں, مثلا فرزدق آ رہے ہیں, کمیت اسدی آ رہے ہیں, اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ آ کر اپنے اپنے اشعار سنا رہے ہیں, اور امیر المومنین مثلا کسی کو داد دے رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ جو مرجع تقلید نہیں, یہ ایرانی ہے. تو کہنے کہ میرے دل میں آیا کہ مولا کی بارگاہ میں سارے عرب شعر آ رہے ہیں, کوئی فارسی بولنے والا نہیں آ رہا, ایران میں کوئی مولا کا چاہنے والا شاعر نہیں بنا کہ جو شعر بولے. کہنے کہ ابھی میں نے سوچا تو کہا کہ اب فارسی بولنے والے شاعروں کو بلاؤ. تو کہنے گئے کہ میں نے دیکھا شہریار آ رہے ہیں. شہریار آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ قصیدہ پڑھا, علی اے ہمائے رحمت تجھے آئے تھی خدا. امیر المومنین نے پسند کیا. جب یہ مرجع تقلید جاگے تو شہریار دوسرے شہر میں رہتے تھے, انہیں کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ شہریار آپ نے قصیدہ لکھا ہے علی اے ہمائے رحمت تجھے آئے تھی خدا را, وہ قصیدہ مجھے بھیجوا دیں. تو شہریار نے وہ پڑھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے, تو شہریار خوشی سے گویا بے ہوش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ یہ میں نے کل رات کہا ہے, اور سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کہا, میں نے کل رات کہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر, یہ قصیدہ امیر المومنین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے.
محمد صلی اللہ
علیہ وسلم, یہ بابرکت زندگی ہے. بے برکت زندگی کون سی ہے؟ بے برکت زندگی وہ ہے جس کا نتیجہ اپنے سوا کسی کو نہیں مل رہا, بے برکت زندگی ہے. زندگی بابرکت بناؤ. بابرکت زندگی کیسے بناؤ؟ دینا سیکھو. خود بھی اچھا رہیں گے اور آپ کی زندگی کی برکتیں دوسروں کو پہنچیں گی, اس دنیا میں بھی آسانی, اس دنیا میں بھی آسانی. یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا, زندگی کو بابرکت بناتے تھے. کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت خلق کے حوالے سے جو اہل بیت نے ہمیں میراث دیے اس کے لیے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو اب تک ان چند دنوں کے اندر ہم نے تین پوائنٹس کے اوپر عرائض پیش کیے. پہلی بات یہ تھی کہ اہل بیت نے ہمیں معنویت اور تقویٰ یہ میراث میں دیا, اور اسی کے ساتھ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا, اب اس کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے, موقع ملا تو اس کے اوپر بھی عرض کریں گے. دوسری جو میراث ہے وہ علم ہے, جو میں نے آپ کی خدمت میں وہ جوان کا واقعہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی 1400 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو, اندر کب جاؤ گے, کوئی علم بھی تو لاؤ. تیسری میراث کیا ہے؟ تیسری میراث ہے اعلیٰ انسانی صفات. چوتھی میراث کیا ہے؟ چوتھی میراث ہے خدمت خلق. یہ چار وہ میراث ہیں جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں. اب کوئی اس کو پانچ بھی کہہ سکتا ہے, تین بھی کہہ سکتا ہے, نزا کوئی نہیں ہے اس کے اندر, تین کرو چار کرو, لب لباب یہ ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا. کاش ایسا ہو جائے ہم دنیا میں اس کے لیے مشہور ہوں, معنویت کے لیے, تقویٰ کے لیے, علم, خدمت خلق, اعلیٰ انسانی صفات. اگر ہم اہل بیت کے شیعہ ہونے کے ناطے ان چیزوں میں مشہور ہو گئے, خدا شاہد ہے پھر اس مکتب فکر کے پھیلاؤ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر خدا نہ کرے ہم یہ نہ کر سکے, تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بلڈنگز بنانا اور ہمارے دولت کمانے سے یہ مکتب نہیں پھیل سکے گا, اس سے نہیں ہوگا. اگر بلڈنگز بنانے سے اور دولت کمانے سے پھیلتا ہوتا نا, تو فرعون اور نمرود کی فکریں اس وقت دنیا کی حاکم فکریں ہوتی, یا دنیا کی قبول کی بھی فکریں ہوتی, یا دنیا کی بابرکت فکریں بن جاتی, کچھ نہیں بنا. یہ وہ چیزیں جو اہل بیت ہمیں دیکھے گئے. آپ اور میں کیا کوشش کریں, اور میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عزیزان محترم عمل کی سوچیں ہمیشہ. ایک گھنٹہ آپ سنیں گھر چلے جائیں, عمل نہ ہو فائدہ کیا؟ میں بھی بغیر عمل کے اگر بولوں کیا فائدہ آپ کے لیے؟ آپ بھی عمل کریں, ہم بھی عمل کریں. عمل کیسے کریں؟ آپ اپنی زندگی میں جا کے دیکھیں بے لوس دوسروں کو برکت کیسے دے سکتے ہیں. بے لوس. ایک آدمی میری دکان پہ کام کرتا ہے میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں, یہ میری خدمت خلق ہے. اور بھائی وہ کام نہیں کرتا تو میں اس کو ایک روپیہ دیتا پھر نہیں دیتا, یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ خدمت خلق کہاں پر ہوگی؟ ذرا دیکھو کوئی ایسا تو نہیں جس کو ہماری واقعا ضرورت ہے. یہ جو ہم شاید اہل بیت کے مشن کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے. ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے لیے شعر پڑھیں, یہ ان کا مشن نہیں ہے. یہ ہوگا کہ ان کی عظمت اتنی ہے کہ لوگ ان کے لیے شعر پڑھیں گے, ان کا مشن یہ نہیں ہے. ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن ہے زمین کے اوپر اللہ کے نام پر عدل کو پھیلانا, یہ ان کا مشن ہے. ساری دنیا ان کے اشعار پڑھ رہی ہو اور دنیا میں ظلم ہو تو وہ خوش ہوں گے کیا؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں عدل پھیلے. اور اس عدل کو پھیلانے کی خاطر ظالموں سے ٹکراتے تھے. پھر اگر یہ نہ ہو, نعوذ باللہ, مثلا وہ ظلم کے مقابلے پر نہ ہوتے تو حکمرانوں کو کوئی برا نہ لگتا کہ ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے. یہ مامون الرشید ظالم جس نے مولا آٹھویں امام کو شہید کیا, یہ کھڑے ہو کر امام کے امامت کا دفاع کرتا تھا. دار بدربار میں جو امامت کا دفاع کرتا تھا تو وہ سارے سب کو خاموش کروا دیتا تھا. مامون الرشید کا مکالمہ موجود ہے دربار میں. ایک دن کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ بلاؤ سارے فرقوں کو, سب کو بلا کے لیا ہے. کہا کہ میں امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا دفاع کروں گا, تم لوگ اپنے مکتب کی دفاع کرو. انہوں نے کہا تم بادشاہ ہو, تمہارے سامنے کون دفاع کر سکتا ہے؟ کہا نہیں, میں اس وقت کے لیے بادشاہت ختم کرتا ہوں, میں دفاع کروں گا امیر المومنین کا, تم لوگ بھی دفاع کرو. پھر وہ جو دفاع کیا نا اس نے, تو ڈاکٹر شریعتی کے والد تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ جو دفاع مامون نے کیا نا بہت کم کوئی کر پائے گا. یہ مامون الرشید ظاہر میں اتنا مولائی تھا, یہ پیچھے سے قاتل تھا. ظاہر میں کھڑے ہو کر امامت کا دفاع کرتا تھا, ولایت کا دفاع کرتا تھا, پیچھے سے شہید کر رہا تھا. تو بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ولایت کا دفاع کرنا نعوذ باللہ تعالیٰ برا ہے, بہت اچھا ہے, ضروری ہے, شعر پڑھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے ولایت کے لیے, حمایت کے لیے, نصرت کے لیے وقت ہے اس کام کا, لیکن کس کے ساتھ؟ زمین پہ عدل پھیلانے کے ساتھ. جو بھی یہ کام کرے اس کی ذمہ داری زمین پہ عدل پھیلائے, ان کا مشن یہاں پر ہے. اس خاطر ظالموں سے لڑنا پڑتا تھا, اس خاطر قربانیاں دیتے تھے, اور جو قربانیاں دیتے تھے وہ قربانیوں کا درجہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے. ہم لوگ اگر بعض آئمہ کی زندگی میں ظاہری طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی تھی, تو قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے سختی نہ اٹھائی. ہر امام کی زندگی میں مصائب ہیں. کچھ کے مصائب کو ہم جانتے ہیں, کچھ کے مصائب کو ہم نہیں جانتے. کچھ کے مصائب کو ہم بیان کر پائے, کچھ کے مصائب کو ہم بیان نہیں کر پائے. مثلا شاید مثال کے طور پر ہم نے مولا نوے امام, مولا دسویں امام کے مصائب کو نہ سناؤ زیادہ. کیا زندگی مصائب میں نہیں تھی؟ بعض ائمہ کے مصائب کو ہم نے سنا ہے, بعض کے مصائب کو نہیں سنا, لیکن سب کی زندگی مصائب کے اندر تھی, سب کی زندگی مشکلات کے اندر تھی. ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ کے دین کے فروغ کے لیے قربانیوں پہ قربانیاں دیتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان تمام قربانیوں میں جو سب سے واضح قربانی قرار پائی وہ کربلا کے میدان کی قربانی قرار پائی. البتہ اگر مثلا اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ہم اور آپ متوجہ, تمام آئمہ نے بلا استثناء بی بی سیدہ کے مصائب پہ گریہ کیا ہے. تمام آئمہ سب کے مصائب اپنے اپنے درجے کے اندر, لیکن جو مصائب سیدہ پر ٹوٹے ان کا درجہ ہی کچھ اور ہے. نہیں معلوم کتنی روایات موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام بار بار بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کیا کرتے تھے. اور ان بی بی کے مصائب کو اگر ہم دیکھیں تو عزیزو کچھ مصائب وہ ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اٹھائے, اور کچھ مصائب اور لمبی فہرست مصائب کی وہ ہے جو انہوں ان کے بچوں نے اٹھائے. اب ایسے میں اور آپ بالآخر دنیا کے رشتوں میں مثلا ہم لوگ مرد ہونے کے ناطے باپ ہیں, اور مثال کے طور پر ہماری بہنیں ماں کا کردار انجام دیتی ہیں, ہم ان رشتوں کو تو سمجھتے ہیں نا, اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. انسان اپنے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے تو آسانی سے اٹھا لیتا ہے, لیکن اگر اسی ماں کے سامنے اس کے بچے کا لاشا پامال ہو رہا ہو خود بی کے مصائب عجیب ہیں, بی کے مصائب کو کس طرح سے انسان بیان کرے, سوال بیان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مثلا اگر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا, تو عزیز معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کروں گا کہ سیدہ تو زندہ زندہ بھی پامال ہوئی ہیں. ان کا مقدس وجود تو زندہ زندہ بھی پامال ہوا ہے. اور مصائب کی وہ انتہا کہ کبھی سید الشہداء کے استقبال کے لیے موجود ہیں, اور ہمارے پاس جیسے کہ روایت موجود ہے سید الشہداء شب عاشور میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہے, اور ایک صحابی ساتھ ہے, اور وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا کربلا کے اندر کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی. مولا سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو کربلا میں استقبال کے لیے موجود ہے. عزو اگر ایک ماں کے لیے ایک لمحہ ہو, بس آپ کو ایک روایت کی اور زحمت دوں گا, تو ذرا اس ماں کو سوچنا جس کا ایک بیٹا قتل گاہ کے اندر ذبح ہو رہا ہے, اور اس کی ایک صاحبزادی تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے ذبح کا منظر دیکھ رہی ہے. اس ماں کی مصلوبیت کو پہچانو, ایک بیٹا ذبح ہو رہا ہے, ایک بچی زہر اللہ زینبیہ پہ دیکھ رہی ہے, اور عجیب منظر بپا ہوا ہے. اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء کا وارث میدان کربلا میں نکلا, ان کو خیمے سے نکلنا تھا, وہ تشریف لائے خیمے سے باہر, عجیب وقت ہے امامت کے آغاز کا, مولا سید سجاد نے سر کو اٹھایا, ایسا عجیب منظر دیکھا, نیزے کے اوپر سید الشہداء کا سر اقدس, اور بس اتنا فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون. ما تم الصحيح.